نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. قرآن کریم کی مشہور معروف آیت جس کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں کہ خدا اس آیت میں خود اپنی تعریف اور اپنی تمجید فرماتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین پروردگار کو دوسرے تمام ادیان پر غالب بنا دے اور اس عمل سے چاہے مشرکین کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے وہ اسے ناگوار ہی کیوں نہ تصور کرے. کل کی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ مقصد بعثت یہ ہے رسول کے بھیجنے کا ہدف اور غرض یہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غلبہ پیدا کر لے. پیغمبر تشریف لائے اور اس دنیا سے چلے گئے لیکن قرآن کے اس اعلان کے اوپر ہم نے عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا جس بات کا حکم دیا تھا وہ بات پوری نہیں ہوئی یا بات پوری ہو گئی تاریخ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہمیں اطلاع نہیں دی یا یہ دونوں باتیں نہیں ہیں بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں وہ بات پوری ہونے والی. عزیزان گرامی قرآن اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ حدیث کو قرآن کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. قرآن معیار ہے حدیث کو समझने के लिए, परखने के लिए। कभी भी हम हदीस को कुरान पर मुकद्दम नहीं कर सकते। तो कुरान ने अपना काम मुकम्मल कर दिया कि हमने रसूल को भेजा है ताकि वो दीन के ऊपर, तमाम अदियान के ऊपर इस्लाम को मुकद्दम कर दे, उसको गालिब कर दे। पैगंबर भी इस दुनिया से गुजर गए, लिहाजा पैगंबर की जिंदगी में ये काम मुकम्मल होने वाला नहीं। अब जाहिर सी बात है कि ऐलान कल हुआ था और आज है और कयामत तक रहेगा। आया कोई राह हल है कि कुरान का ये ऐलान मुकम्मल हो जाए? अगर रसूल ने जाते जाते ये ऐलान न कर दिया होता कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरे अहले बैत। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, तो फिर अहले बैत की जरूरत क्या है? इसलिए कि खुदा को जो कुछ कहना था, खुदा को जो कुछ बताना था, उसने कलाम खुदा ने अपने बयान कर दिया। अगर ये अहले बैत वही बात कहे जो कुरान कहता है तो जरूरत क्या है? इसलिए कि कुरान वही बात मुकम्मल कर रहा है। और अगर माज़ अल्लाह कुरान के खिलाफ कोई बात कहे तो हम रसूल की बात ना मानेंगे, जो कुरान लाया है उसकी बात ना मानेंगे। इसलिए कि रसूल का एतबार ही है खुदा के नाते से, रसूल का एतबार ही इस बुनियाद के ऊपर है कि वो खुदा के रसूल है। यानी हमारा रिश्ता खुदा से पहले है, रसूल के बाद में है। हम रसूल को रसूल मानते ही इसलिए है कि खुदा ने भेजा। तो अगर खुदा का एहतराम हमारी निगाह में ना होता, अगर खुदा की तौहीद हमारी नजर में ना होती, अगर खुदा के पैगाम की इज्जत हमारी निगाह में ना होती, तो हम कुछ भी ना मानते। ये तो खुदा की अजमत का एतराफ है कि हम खुद खुदा को मानते हैं और जिसको वो मनवाना चाहता है उसको मान लेते हैं। उसने पैगंबर को मनवाया, हमने पैगंबर को मान लिया। उसने औलियाउल्लाह को मनवाया, हमने औलियाउल्लाह को मान लिया। उसने अंबिया को मनवाया, हमने अंबिया को तस्लीम कर लिया। और हमारी अकीदत का ये आलम है कि अगर खुदा हमें किसी बात के मानने का हुक्म देता है तो हम कोई चूचरा नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा ने हुक्म दिया कि तुम रसूल के ऊपर ईमान लाओ, नबूवत के ऊपर ईमान लाओ। हमने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये 1400 साल पहले पढ़ा जाने वाला कलमा आज भी हम पढ़ रहे हैं और सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं। ये हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, इनका कलमा पढ़ते हैं, अजान में शहादत देते हैं, खुद एतकाद रखते हैं और दूसरों को अपने एतकाद से बाखबर करते हैं। यानी खुद भी मानते हैं और दूसरों के सामने ऐलान भी करते हैं कि दुनिया जान ले कि हम क्या मान रहे हैं। तो हमने खुदा को माना, और जब खुदा ने नबी को मानने का हुक्म दिया तो नबी को भी मान लिया। कहा नहीं, सिर्फ एक नबी को नहीं मान रहा है, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम की एक तादाद है जिनके ऊपर ईमान लाना है। कितने नबी कौन बताए? का 1,24,000 ये तादाद किसने बताई? कुरान में लफ्ज अंबिया और लफ्ज मुरसलीन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने भेजे हैं खुदा ने इसका जिक्र नहीं हुआ है। हदीस ने आगे बढ़ के हमारी रहनुमाई की और पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, तो नबी ने बताया, लिहाजा हमने नबी के कहने की वजह से 1,24,000 भी मान लिया। अगर 1,25,000 कहा होता तो वो भी मान लेते। इसलिए
کہ یہاں پہ نہ ہماری عقل کام کرتی ہے نہ ہمارا علم کام کرتا ہے نہ ہماری فکر کام کرتی ہے, جو وہ کہتا جائے وہی ہم کرتے جاتے ہیں, وہی مانتے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ خدا نے کہا نبی کو مانو, ہم نے نبی کو مان لیا. نبی کہتے ہیں کہ 124,000 ہیں پروردگار, 124,000 کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ جو آیا تھا وہ پرانے زمانے میں آیا تھا, آدم آئے, نوح آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, اسحاق آئے, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, یعقوب, ایک پوری فہرست ہے. کل وہ آئے تھے, تبلیغ کی تھی اور تبلیغ کر کے چلے گئے. آج ان کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی, میں ایک موڑ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آج ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کا فائدہ ہو یا نہ ہو یہ تمہیں سوچنے کا حق نہیں ہے. دین خدا کا ہے, ہم بتاتے جائیں گے تم کو کرنا ہوگا. ہم نے کہا کہ اگر منوانا ہے تو نام بتا دیجئے. قرآن میں جب ہم نے نام تلاش کرنا شروع کیا تو انبیاء و مرسلین, نیک مخیر افراد, اوصیاء, ان کے نام کچھ زیادہ نہیں ہیں. بہت زیادہ محنت کر کے نام نکالا, 25-26 انبیاء کے نام مل گئے, کچھ دوسرے افراد کے نام مل گئے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں سارے انبیاء کے نام نہیں ہیں, یعنی ہم نام بھی نہیں جانتے. اس کے بعد ان کی ولدیت کیا ہے, والد کا نام کیا ہے ان کا, وہ بھی نہیں معلوم. کہاں پیدا ہوئے یہ بھی نہیں معلوم. کس قوم میں مبعوث کیے گئے نہیں معلوم. کہاں انتقال ہوا نہیں معلوم. کہاں دفن کیے گئے نہیں معلوم. یعنی کچھ نہیں معلوم. پھر ماننے کا فائدہ, پھر ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا ماننے کا نقصان اور نقصان اور فائدہ یہ ہے کہ اگر تم نے نہ مانا کہ 124,000 کا سلسلہ تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بشر تھا, ہدایت کرنے والا نہیں تھا. ہدایت دینے والے موجود تھے لیکن انسانیت کی انگلی پکڑنے والا, بشریت کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اگر کسی نے یہ مان لیا کہ انسان تھا لیکن ہادی نہیں تھا, لوگ تھے لیکن رہبر نہیں تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے لازم آئے گا کہ انسانیت بغیر رہبر کے ایک منٹ رہ جائے. خدا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ خدا کیسے برداشت کرے گا جو بغیر انسانیت والی دنیا کو رہبر دیتا ہے؟ ابھی آدم آئے ہیں, آدم عام انسان نہیں ہے بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. پروردگار ابھی افراد بھیج, انسان آئے, دنیا آباد ہو جائے, اس کے بعد شریعت کی ضرورت ہوگی, قانون کی ضرورت ہوگی. یہ ابھی نبی آ کے کیا کرے گا؟ ابھی نبوت کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک آدم ایک ہوا. ان کو عام آدمی کی طرح بھیج دے, یہ آبادی بڑھائیں, اور جب آبادی بڑھ جائے گی تو پھر قانون کی بھی ضرورت ہوگی اور قانون کو نافذ کرنے والے کی بھی ضرورت ہوگی. قدرت نے آواز دی نہیں, آبادی چاہے بعد میں آئے لیکن ہدایت کرنے والا پہلے آئے گا. میں تمہیں اپنا مزاج سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے سلسلے میں اتنا حساس ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کو بغیر حاضی کے نہیں چھوڑ سکتا. عزیزو, اگر خدا نے اپنا مزاج پہچنوا دیا تھا تو ہم اپنا مزاج, خدا کا مزاج اب کیوں بھول گئے؟ کل جب کوئی نہیں تھا تب خدا نے حاضی اور رہنما بھیج کے بتایا کہ میں دنیا کو بغیر رہنما کے نہیں رہنے دوں گا. کل جب کوئی نہیں تھا تب رہنما تھا, اور آج اتنی بھری پوری دنیا آج اتنے بٹھیرے, آج اتنا ظلم و فساد, آج اتنا کرپشن, اور اس کے بعد بھی ہادی کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ ہادی بھیجنا یہ خدا کا کام تھا, اپنا مزاج پہچنوانا یہ خدا کی ذمہ داری تھی. خدا نے اپنا کام کر دیا, ہادی بھی بھیجا, اپنا مزاج یہ پہچنوا دیا. عزیزان گرامی, کل ضرورت ہو یا نہ ہو, آج ضرورت ہے. کل ضرورت تھی یا نہیں تھی, لیکن آج اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی پاپولیشن, اتنے زیادہ افراد, اتنا زیادہ پھیلاؤ اور بکھراؤ, اتنے زیادہ مسائل, اور اس میں حاجی کا کوئی وجود نہیں. اگر حاجی کا کوئی فائدہ ہے تو جتنا مجمع ہونا چاہیے اتنا ہی کمی حاجی ہونا چاہیے. جتنے افراد ہونا چاہیے, جتنی آبادی ہونا چاہیے, اتنا ہی بڑا انتظام ہونا چاہیے. کل جب کوئی نہیں تھا تو اس نے نبی بھیج دیا, اور آج اتنے لوگ لامتناہی, ایک معاشرہ سوسائٹی, اور کوئی ضرورت نہیں ہاری کی. اس ضرورت کو خدا نہ سمجھے گا. اگر خدا نے نہ سمجھا ہوتا تو پہلی منزل میں آدم کو کیوں بھیجتا؟ آدم کو بھیج کے بتایا کہ حاجی کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان بعد میں بھیجیں گے, حاجی پہلے بھیجیں گے. راستہ چلنے والے بعد میں آئیں گے, رہنمائی کرنے والا پہلے آئے گا. یعنی خدا جانتا ہے کہ ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے. کل افراد کم تھے لہذا اس نے انتظام کیا, اور آج افراد زیادہ ہے تو کوئی انتظام نہیں. عزیزان گرامی, ہدایت کی ذمہ داری خدا کے اوپر تھی, اور خدا نے اس ضرورت کو محسوس کیا, اور خدا نے اس ضرورت کو پورا کیا. اور صرف خدا ہی نے محسوس نہیں کیا, امت نے بھی محسوس کیا. توجہ کرتا ہوں جی, حاجی کی ضرورت کو امت نے بھی محسوس کیا, یعنی خدا بھی محسوس کر رہا ہے کہ چاہیے, اور امت بھی محسوس کر رہی کہ چاہیے. تو جب چاہیے تو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خدا بھی چاہتا ہے, امت بھی چاہتی ہے. میرے پاس دلیل ہے کہ امت چاہتی ہے. ادھر حضور کی آنکھ بند ہوئی, اور ادھر ہدایت کا انتظام ہونے لگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اگر اس معاملے میں ہوتے تو کم سے کم اتنا مشورہ ضرور دیتے کہ پہلے جسد پیغمبر کو دفن کر لو, بعد میں سارے مسائل حل کر لیے جائیں گے. امت نے کہا نہیں, ہدایت کا مسئلہ اتنا سنگین اور اہم ہے کہ پیغمبر کو بغیر دفن چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن ہدایت کے مسئلے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی خدا بھی حاجی کی ضرورت محسوس کرتا ہے, مسلمان بھی حاجی کی ضرورت محسوس کرتا ہے. جب دونوں محسوس کرتے ہیں تو پھر حاجی کو اس کائنات میں ہونا ہی چاہیے. صلوات پر محمد وال. اگر خدا نے ضرورت محسوس کی تھی اس زمانے میں, محسوس کی تھی کہ جب کوئی نہیں تھا, اور اس تقاضے کو مکمل کر دیا مسلمانوں نے, خدا سے اس مزاج کو لیا. یہ مزاج الہی مزاج ہے, یعنی اس بات کی تصدیق ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت میں ہدایت پانے کی ایک خواہش, ایک قلم رکھی ہے. جب قلم رکھی ہے تو پھر اس کا خارجی جواب بھی ہونا چاہیے. خارجی جواب کا کیا مطلب؟ یعنی انسان میں جتنی خواہشیں پائی جاتی ہیں, جتنی تمنائیں, جتنی آرزوئیں, جتنی طلب, جتنی خواہشات, سب کا جواب کائنات میں موجود ہے. پیاس لگنے کا مطلب ہے پانی موجود ہے, ورنہ کسی چیز کی خواہش ہو اور اس کا وجود ہی نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاتھ سے وہ پرے ہو، ہماری دسترس سے الگ ہو، ہماری رینج سے باہر ہو، وہ بات دوسری ہے، لیکن اس کا وجود نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. خدا نے ہدایت کا انتظام کل کیا تھا، حضور کا انتقال ہوا اور مسلمان ہدایت کے چکر میں لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا طلب کرنا اور ہدایت کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے. اس فطری جذبے کو کسی زمانے میں سرکوب نہیں کیا جا سکتا ہے، توڑا نہیں جاتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. کل اگر ہدایت اتنی اہم تھی کہ رسول کا جنازہ ایک دن نہیں تیسرے دن دفن ہو، ان کے دفن و کفن میں بہت ہی کم افراد اکٹھا ہوں، یہ گوارا ہے. لیکن ہادی کا چناؤ نہ ہو سکے، ہادی کا انتخاب نہ ہو سکے، یہ گوارا نہیں ہے. تو آج ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام. ٹھیک ہے، کل خدا نبی بھی بناتا تھا، ہادی بھی بناتا تھا. ایک زمانہ آیا کہ مسلمانوں کے خیال کے مطابق اس نے نبی بنانا چھوڑ دیا. آنے والے نے اعلان کر دیا اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آیا، نبی نہ آئے گا، یہ تو تسلیم. لیکن کیا ہدایت کی ضرورت ختم ہو گئی؟ اگر ہدایت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو یہ گلی کوچوں میں گھومتی ہوئی ٹولیاں کیا کام کر رہی ہیں آخر؟ یہ تبلیغ کیا چیز ہے؟ یہ تبلیغ آیا جان کے کی جا رہی ہے یا بغیر جانے بوجھے کی جا رہی ہے؟ اگر کسی میں تبلیغ کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو تبلیغ کر رہا، اور اگر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے تو پہلے وہ خود کچھ سیکھے، اس کے بعد تبلیغ کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مزاج پروردگار یہ ہے کہ وہ کسی مرحلے میں بھی انسانیت کو بغیر ہادی اور رہبر کے برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر آج انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری ہدایت کرے. ٹھیک ہے، خدا نے بنانا چھوڑ دیا ہے، ہم سب مل کر کے کوئی انتخاب کر لے، خلیفہ، جانشین، نبی، امام، کچھ تو بنانا چاہیے. کل اگر بنایا جا سکتا تھا تو آج کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کل اگر انتخاب ہو سکتا تھا تو آج انتخاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یاد رکھیے گا، جب بھی بنائیے گا تو عنوان کے اوپر نگاہ رکھیے گا کہ کیا بنا رہے ہیں. جو بناتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے، جو بنتا ہے وہ کمتر ہوتا ہے. خدا نے نبی بنایا تھا، خدا خدا تھا، بننے والا نبی تھا. خدا نے رسول بنایا، خدا خدا تھا، بننے والا مرسل تھا. خدا نے امام بنایا تھا، خدا خدا تھا، بننے والا نمائندہ پروردگار تھا. تم اگر بناؤ گے تو وہ تمہارا بنایا ہوا ہوگا. دونوں میں فرق ہے، تم میں فرق ہے، خدا میں فرق ہے. خدا نے بنایا تھا، رسول تھا خدا، جس کو بنایا تھا وہ بغیر نقص کے تھا، بغیر عیب کے تھا. تم عیب دار بھی ہو، ناقص بھی ہو، جب بھی بناؤ گے تو ناقص بناؤ گے. صلوات پر محمد وال. اور جب بناؤ گے تو عنوان کیا ہوگا؟ رسول بناؤ گے؟ کہا نہیں، رسول تو خدا کی طرف سے آتا ہے. نبی بناؤ گے؟ نہیں، خدا کی طرف سے آتا ہے. امام، انی جاعلک للناس اماما، یہ بھی خدا کی طرف سے آتا ہے. وفی جانشین، یہ سب خدا کی طرف سے. اگر خدا کی طرف سے ہیں تو پھر ہمیں بنانے کا کون سا اختیار؟ اور اگر ہم بنا سکتے ہیں تو پھر ہم چھوٹا والا کیوں بنائیں گے؟ نبی بنائیں گے سیدھے؟ بھائی جانشین کیوں بنائیں گے؟ اگر ہم بنا سکتے ہیں تو جانشین کیوں؟ سیدھے سیدھے نبی بنا لیں گے، رسول بنا لیں گے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، دین اس نے بنایا ہے جس نے ہم کو بنایا تھا. اس نے ایسا دین منایا جو ہمارے مزاج کے مطابق تھا، ہماری فطرت کے مطابق تھا. تو انسان کا پیدا کرنے والا وہی، اور انسانیت کو کنٹرول کرنے والے قانون کا بنانے والا بھی وہی، اور انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے افراد کی فراہمی کرنے والا بھی وہی. تو وہ ہمارے مزاج سے بھی واقف، رسول کے مزاج سے بھی واقف، قانون کے مزاج سے بھی واقف. ہمیں حق ہے کہ ہر الیکشن میں ہم حصہ لیں، اپنے ووٹ ڈالیں، صحیح فرد کو انتخاب کریں، محلے کا حاکم بنائے، شہر کا حاکم بنائے، صوبے کا حاکم بنائے، ملک کا حاکم بنائے، اپنے دنیاوی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، امن و سلامتی کے لیے ہمیں اختیار ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی اختیار ہے کہ جس کو ہم نے بنایا ہے اگر وہ نالائق نکل جائے تو ہم نے بنایا تھا ہٹا دیں گے. ہمیں اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جب بنانے کا اختیار ہے تو ہٹانے کا بھی اختیار ہوگا. تو جس کے ہاتھ میں منصب ہوتا ہے، جو بناتا اور ہٹاتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے، آپ سوچیے گا اس کے بارے میں. ہم بنائیں گے تو ہمارا علم کیا ہے، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری استعداد کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا نظام کیا ہے؟ عہدہ ہم دے رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس تھا، ہم نے دیا، اور جب نالائق نکل گیا تو ہم نے عہدہ چھین لیا، ووٹ نہیں دیا، یہی عہدہ چھیننا ہوا. تو عہدہ دینا یہ بھی ہمارا کام ہے، عہدہ چھیننا یہ بھی ہمارا کام ہے. یعنی جب عہدہ ہمارے پاس ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے ہم چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدے کے اوپر ہمارا ہولڈ، وہ ہمارے اختیار میں ہے. اور عہدہ جس کے اختیار میں ہوتا ہے اس کا اقتدار اونچا ہوتا ہے، اور اس اقتدار کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن بتائے گا، ابراہیم کا امتحان ختم ہوا، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو خدا نے منزل امتحان لے لا کے ان کو آزمائش کی، ان کو پہچانا کلمات کے ذریعے سے، خدا نے رزلٹ بھی نکال دیا، فاتمہن، جو امتحان ہم نے لیا تھا اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے. جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اعلان ہوتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم خدا کے نبی ہیں، خدا کے خلیل ہیں، کعبے کے معمار ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں. لیکن جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو امامت دینے کا وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. تو اب ابراہیم کے دل میں خواہش آگی، قال ومن ذریتی، پروردگارا تو مجھے تو بنا دے گا لیکن میری ذریت میں کیا یہ امامت باقی رہے گی؟ تو قدرت کو جواب دے دینا چاہیے، اگر باقی رہنے والی ہے تو کہہ دے کہ ہاں باقی رہے گی، اور اگر باقی نہیں رہنے والی ہے تو یہ بتا دے کہ نہیں، یہ عہدہ صرف تمہاری ذات تک ہے، اس کے آگے جانے والا نہیں ہے. لیکن خدا جواب دیتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نصیب ہونے والا نہیں ہے، یہ عہدہ ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے. ظالموں کو نہیں ملنے والے کا کیا مطلب؟ یعنی عہدہ ہمارا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. خدا نے یہ بتلا دیا کہ ہم دیں گے، اور ان لوگوں کو دیں گے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے. ظلم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اس لیے ظالم بنتے ہیں، کچھ لوگ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس لیے ظالم ہوتے ہیں. خدا نے اعلان کیا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب اس ظالم کے لفظ میں یہ وضاحت نہیں پائی جاتی ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا یا اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کرنے والے کو بھی عہدہ نہیں ملے گا. حضرت نے اعلان کیا عام ظالم چاہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہو یہ خدا اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بنانا یہ خدا کا کام ہے, رسول بنانا یہ خدا کا کام ہے, امام بنانا یہ خدا کا کام ہے, وصی بنانا یہ خدا کا کام ہے. یہ سارے عہدے خدا کے ہیں, لہذا انسانیت کو زحمت نہیں کرنا چاہیے, اس کا کام ماننا ہے بنانا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بھیجا گیا ہے تم کو, پیدا کیا گیا ہے ماننے کے لیے, اس لیے کہ تم میں لاکھ صلاحیت صحیح, لاکھ استعداد صحیح, لاکھ نبوغ صحیح, لیکن تم خدا کے مقابلے میں صفر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیگر میں جو اہمیت پیدا ہوتی ہے وہ صفر کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. اگر آپ صرف بڑھاتے جائیں تو دہائی سینکڑا بن جائے گی, سینکڑا ہزار میں تبدیل ہو جائے گا, ہزار لاکھ میں تبدیل ہو جائے گا, اور لاکھ یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی جتنا صفر بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس فیگر کی قیمت بڑھتی جائے گی. تو جو چیز اس فیگر کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے, آیا خود اس میں کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, صفر میں کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم کوئی عدد اس صفر کے ساتھ رکھیں گے تب تو اس صفر کا کوئی وجود ہوگا, ورنہ اگر صفر ہی رہا, صفر ہی صفر رہے تو صفر صفر مل کر کے کچھ نہیں کر سکتے. صفر میں جب کوئی فیگر کا اضافہ کر دیا جائے گا تب اس میں صلاحیت پیدا ہو. اب دہائی جو ہے وہ سینکڑے میں بدلے گی, اب سینکڑا جو ہے وہ ہزار میں تبدیل ہوگا, لیکن اگر کوئی ایک عدد نہ ہو, خالی صفر ہو, یہ انسان کون ہیں؟ ان میں جتنی صلاحیت پائی جاتی ہے یہ صلاحیت کب پیدا ہوئی, اس صلاحیت کا استعمال کہاں ہوگا؟ اگر اس صلاحیت کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو نماز جماعت میں مل جائے گی. جماعت لاکھ اکٹھا ہو ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ ایک نہ آگے بڑھ جائے. اب وہ ایک امام جب آگے بڑھے گا تو دس کا ثواب اتنا ہوگا کہ سارے فرشتے اگر لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. مجمع بڑھتا جائے گا, ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا, لیکن عزیزو اگر اس ایک کو نکال لیا جائے سارا مجمع اکٹھا ہے لیکن ثواب ملنے والا نہیں ہے. عزیزو انسان لاکھ صلاحیت والا صحیح, لیکن جب وہ نبوت و امامت کو مانے گا تب اس کی صلاحیت کارگر ہوگی, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی استعداد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزو امام کو, نبی کو, ہادی کو, رسول کو, اس زمانے کی ملت, اس زمانے کی قوم, اس زمانے کی امت, اس کے عہدے کے عنوان سے یا حوالے سے پہچانے یا نہ پہچانے, نبی, ہادی اور رسول اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر لیتا. نبی کو آپ نبی مانیے یا نہ مانیے وہ تبلیغ کرتا رہے گا, رسول کو رسول مانیے یا نہ مانیے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا. اس لیے کہ اگر آپ نے بنایا ہوتا تو وہ آپ کے چشم ابرو کے اوپر چلتا کب آپ کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو یہ عہدہ آپ چھین لیں گے. لیکن جو ادھر سے آیا ہے, جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے, اس کے معاملات خدا کے حوالے. سلوا پڑھے ہم اس کے معاملات خدا کے ساتھ, وہ لوگوں کا منہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کیا نا پسند کرتے ہیں. وہ صرف اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. اگر خدا کی مرضی ہوتی ہے تو چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے وہ وہی کام کرتا ہے. پبلک کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول کو کوئی رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو بھی پیغمبر کے دل میں کوئی ملال نہیں تھا. آپ تبلیغ کر رہے تھے, کوئی سننے والا ہو یا سننے والا نہ ہو, کوئی کان بھرنے والا ہو یا کان بھرنے والا نہ ہو, آپ تبلیغ کرتے جا رہے تھے. جہاں دیکھا چار چھ لوگ کھڑے ہیں وہاں پہنچ گئے پیغام الہی سنانے کے لیے. ظاہر جو بات ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہونے والا تھا وہ آپ کو معلوم. انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ مجمع کیا کہے گا, مجمع کیا سوچے گا, یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. کوڑا پھینکیں گے, کرکٹ پھینکیں گے, کانٹے بچھائیں گے, پتھر ماریں گے, کیا کریں گے, قتل کر ڈالیں گے. میں وہاں سے آیا ہوں, اور جب وہاں سے آتا ہے کوئی تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, اپنا کام کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے. کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی مدد کو جاتا ہے, کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اس کی ہدایت کرتا ہے. اس کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے, اس کا سینہ اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی اگر پیاسا ہو تو پانی پلاتا ہے. یہ کردار ہم نے علی کے ہاں بھی دیکھا ہے, حسین کے ہاں بھی دیکھا ہے. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پر چلی, سجدے کے عالم میں امام کا ہی نہیں امام جماعت کا سر شگافتہ ہوا. ایک آدمی کسی جگہ نماز پڑھاتا ہے اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. وہ جو کائنات کا امام تھا وہ اس وقت جماعت کا بھی امام تھا, اس کا سر شگافتہ ہو گیا. تھوڑی دیر میں ابن ملجم کو باندھ کے لایا گیا تو اب امام کی وہ سطح قلبی دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہے, اسے پانی پلاؤ. اور تھوڑی دیر کے بعد جب جراح اور حکیم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دودھ تجویز کیا تو جو دودھ آپ کے لیے لایا گیا تھا اس میں سے آپ اپنے قاتل کو دیکھ رہے ہیں, اس میں سے اپنے قاتل کو دے رہے ہیں, اس کو شامل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ حوصلہ صرف اس گھرانے کے ساتھ محسوس ہے. اسی گھرانے کی ایک فرد ہے جس کا نام ہے حسین. کربلا کے راستے میں خور کا لشکر ملا, حسین کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. پیاس سے زبانیں باہر نکلی آ رہی ہیں, جانور ہلاک ہوئے جا رہے ہیں. امام نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کے خور کے رسالے کو اس کے جانوروں کے ساتھ سیراب کرو. حسین کے گھر والوں نے پورے لشکر کو پانی پلایا, سیراب کیا, جانوروں کو سیراب کر دیا. اس لیے کہ بہترین ثواب جلتے ہوئے جگر کو پانی پلانا ہے. کبدن ہر رو آتش کو زائل کرنا ہے. عزیزو, اسی اخلاق کو دیکھ کر کے غیر اپنے ہو رہے تھے جن سے کبھی سابقہ نہیں تھا, جو منہ چرا رہے تھے, جو ساتھ میں آنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے شہدائے کربلا کی فہرست میں ایک نام دیکھا ہوگا, زہیر کا نام سنا ہوگا. یہ زہیر ہمیشہ مخالف سمت میں رہے ہیں, مخالف آدمیوں میں رہے ہیں. حج کرنے آئے تھے مکے, فرزند رسول نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے راہ سفر اختیار کی تھی تاکہ مکے کا وقار مجروح نہ ہونے پائے. عزیزان گرامی, آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ جس نے 25 پاپیادہ حج کیے ہوں وہ 8 ذی الحج کو مکے سے رخصت ہو رہا ہے, حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی. لیکن حسین کی نگاہ میں مکے کا وقار تھا, مکے کی عظمت تھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ مکے کی حد کی حرمت نہ ہونے پائے. لہذا آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور سفر قبول کر لیا. زہیر نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد کوفے کی راہ دی. زہیر اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہ حسین 8 ذی الحج کو نکلے ہیں, زہیر بعد میں نکلے ہیں, لیکن یہ زہیر امام کو پا لیتے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, امام سے ملنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں. اب جو سفر کر رہے ہیں تو سفر کا انداز یہ ہے کہ جہاں سے حسین سفر کا آغاز کرتے ہیں وہاں زہیر اپنے سفر کی منزل کرتے ہیں, وہاں اپنے خیمے لگاتے ہیں, یعنی ایک منزل کا فاصلہ. اور جہاں حسین منزل کرتے ہیں وہاں سے زہیر آگے بڑھ جاتے, زہیر ملنا نہیں چاہ رہے. ایک جگہ جب تھوڑی دیر کا ساتھ ہوا تو حسین نے علی اکبر کو بھیجا. شاید یہ اہتمام اس لیے ہو کہ زہیر کی نگاہ علی اکبر کی صورت کے اوپر پڑے گی, شبیہ پیغمبر ہے, یقیناً اثر ہوگا. کہا جاؤ زہیر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرا باپ حسین تم سے ملنا چاہتا. عزیزو, علی اکبر آئے, زہیر کو پیغام دیا. زہیر سوچ میں پڑ گئے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے وہ کامیاب نہ ہوا. فرزند رسول نے بلا لیا, پسو پیش میں مبتلا تھے. زوجہ نے پوچھا کیا ہے ارادہ تمہارا؟ کہا کیا کروں, حسین نے بلایا ہے لیکن جانے کا دل نہیں چاہتا. کہا جو ہے سر نہیں آتی تمہیں, فرزند رسول بلائے اور تم اس میں کوتاہی کرو, جاؤ جلدی سے دیکھو حسین نے کیوں بلایا. زہیر اپنے خیمے سے نکلے, حسین کے خیمے میں آئے, تنہائی میں کچھ باتیں ہوئیں. اب ذہنیت اتنی بدل گئی کہ زہیر جو پلٹ کے آئے تو کہا میرے خیمے کو حسین کے قریب لگا دو. زوجہ سے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دیا, تم آزاد ہو, کوفے چلی جاؤ. آخر یہ ذہنیت کیوں بدل گئی, یہ پوری فکر کیوں تبدیل ہو گئی؟ ممکن ہے حسین نے تنہائی میں آواز دی ہو, زہیر کیا تمہیں میرا رشتہ رسول سے نہیں معلوم ہے؟ یہ بتاؤ ذلت کے ساتھ زندہ رہنا بہتر ہے یا عزت کے ساتھ راہ حق میں مر جانا بہتر ہے؟ زہیر کی سمجھ میں آ گیا, اور عزیزو اتنا سمجھ میں آ گیا, اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جب عاشور کی رات آئی ہے تو اب عباس کو سمجھانا چاہتے ہیں. لے کے بھی گئے تنہائی میں, مولا آپ سے کام ہے. عباس سے پوچھا بتاؤ زہیر کیا کام ہے؟ کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس لیے فراہم کیا گیا؟ وہ کہانی سنائی جو عقیل اور علی میں گفتگو ہوئی تھی وہ دہرایا. کیا آپ کو علی نے اس لیے فراہم کیا تھا کہ کربلا میں حسین کی مدد کریں؟ ایک مرتبہ عباس نے انگڑائی لی, آواز دی ہے زہیر کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ ارے عاشور کا سورج نکلنے دو, اس کے بعد میں دکھا دوں گا کہ عباس میں شجاعت و بہادری کتنی ہے اور وفا کتنی ہے. بس ابھی دو ایک منزل, اس کے بعد ختم ہوا. زہیر جو اتنا برگشتہ تھے جب حسین کے قریب آئے تو اتنا قریب آئے جو حسین کے معتمد بن گئے. عزیزو عاشور کا سورج عروج کی طرف جا رہا, عروج سے زوال کی منزل میں آیا. ابو سمامہ زیدابی نے آواز دی, مولا یہ اول وقت نماز ہے, دل یہ چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کی اقتضا میں ہو جائے. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دی, ہاں یہ اول وقت صلات ہے, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. تم نے نماز کو یاد کیا, نماز کا اہتمام ہوا. امام آواز دیتے ہیں, سعید زہیر تمہارا امام نماز پڑھنا چاہتا ہے, تم آگے بڑھو, میرے نماز پڑھنے کے لیے راہ ہموار کرو. سعید آگے بڑھے, زہیر آگے بڑھے. ادھر لشکر یزیدی نے دیکھا کہ حسین نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک مرتبہ تیر بارانی شروع کر دی. سعید اور زہیر نے آگے بڑھ کے تیروں کو اپنی ڈھال کے اوپر روکنا شروع کیا. کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جو ڈھال کے اوپر نہیں روک سکتے تھے تو آگے بڑھ کے اپنے سینے کے اوپر روکتے تھے. حسین نماز پڑھ رہے ہیں, حسین کی اطمینان والی نماز, خضوع و خشوع والی نماز. ادھر نماز اطمینان کے ساتھ ہو رہی ہے, ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. پوری کوشش یہ ہے کہ آقا تک کوئی تیر نہ جانے پائے, مولا تک کوئی تیر نہ جانے پائے. عزیزو ادھر تیر کی بارش ہوتی رہی, سعید و زہیر اپنے سینے کے اوپر تیر برداشت کرتے رہے. ایک آدمی کو گرنے کے لیے دو چار تیر کافی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تک سعید و زہیر نہ گرے جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو گئی. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں, مولا نماز تمام ہوئی. آواز دی, آقا اگر اجازت ہو تو ہم زمین پر گر جائیں. حسین کی اجازت ملی, سعید و زہیر زمین پر آئے. حسین نے مصلی چھوڑا, آ کر کے دونوں کے سروں کو اپنے زانوں پر رکھا. دونوں نے آنکھیں کھولی, آقا یہ بتائیے کیا ہمارے سر سے آپ راضی ہو گئے؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہائے کتنا یہ چاہنے والے ہمارے ہمدرد ہیں, اپنی جان قربان کرنے کے بعد بھی انہیں ہماری رضا کی فکر ہے. عزیزو حسین نے دعائیں دی, حسین نے خدا حافظ کہا, اپنے زانوں پہ سر رکھا, لیکن دونوں نے تڑپ کے اپنے سر کو زانوں سے ہٹا لیا. پوچھا, سعید اے زہیر کیا میرے زانوں پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہ سن سکیں گے عزیزو. اے سعید و زہیر تم اپنے سر کو ہمارے زانوں پر سے کیوں ہٹا لیتے ہو؟ کہا, مولا تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑا آرام ملتا ہے. کہا, پھر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا, مولا ایک تصور مارے ڈالتا ہے. ارے ہم غلاموں کا سر آپ کے زانوں پر ہوگا, لیکن وقت آپ کس کا زانو ہوگا جس کے اوپر آپ کا سر ہوگا؟ حسین نے آواز دی, تم ہماری فکر نہ کرو, جنت سے ماں فاطمہ آئیں گی, آغوش میں لا کے بیٹھیں گی. میرا لال میری گودی میں آ جا, تیرا سر کرے میری آغوش.